بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب محمد رضا جنتی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات لائیو سن سکتے ہیں، اسی طرح آپ ہمارے آرکائیو کو ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین یہاں پر ایک اعلان سماعت فرمائیں. کل سے ہم 30 دن تک مسلسل ماہ مبارک رمضان کا خصوصی پروگرام نور رمضان نشر کریں گے. آپ سامعین اس پروگرام کو ضرور سماعت فرمائیں. اور سامعین اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ نشر کیا جائے گا. نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں اور بعض اہم خبروں کی تفصیلی رپورٹ. نیم نگاہ کے بعد حسب معمول پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام ٹائم. اور سامعین دعائے امام زمانہ ہمارے پروگرام کی آخری پیشکش ہوگی. البتہ میں ایک بار پھر اعلان کرتا چلوں کہ 28 مارچ سے ہماری فریکوینسیاں تبدیل ہوئی ہیں. ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں, اور شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ. عزیز سامعین پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں خبروں سے. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ نتنز کی جوہری سائٹ کے خلاف کی گئی تخریب کاری کا اسرائیل سے وقت آنے پر انتقام لیا جائے گا. جنوبی کوریا کے وزیراعظم نے ایران کے ساتھ باہمی تعاون کے فروغ پر تاکید کی ہے. پاکستان پیپل پارٹی نے حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم کے تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے. اور ہندوستان میں کرونا کے نئے معاملات سارے ریکارڈ توڑتے جا رہے ہیں. ادھر یمن کی فوج نے سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں سعودی عرب پر 2 بیلسٹک میزائلوں اور 17 ڈرون طیاروں سے حملہ کیا ہے. جبکہ بحرین کے مظاہرین نے اپنے ملک کے سیاسی قیدیوں سے یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے ان کی غیر مشروط فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کے روز ایک آن لائن پریس کانفرنس میں نتن کی جوہری سائٹ کی تخریب کاری میں اسرائیل کے اقدام کے بارے میں زور دے کر کہا ہے کہ اس طرح سے ایران کی جوہری طاقت و توانائی کو ہرگز کم نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ نتنز کی جوہری سائٹ میں پہلی نسل کی سینٹریفیوج مشینیں موجود تھیں, جہاں جدید ترین سینٹریفیوج مشینیں نصب کی جائیں گی. اور یہ کہ نتنز میں جو کچھ پیش آیا اس سے نہ تو ایران کی جوہری صنعت پر کوئی اثر پڑے گا اور نہ ہی اس سے پابندیوں کے خاتمے کی راہ متاثر ہوگی. ترجمان وزارت خارجہ نے ایران کی جانب سے نتنز کے واقعے کی سیاسی اور قانونی طور پر پیروی کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور اور اس کی شک نمبر 51 کے مطابق ایران کو قانونی طور پر دفاع کا مکمل حق حاصل ہے, اور یہ تخریبی اقدام جوہری دہشت گردی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسانی المیہ رونما ہو سکتا تھا, اس لیے یہ اقدام انسانی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. ترجمان وزارت خارجہ نے نتنز کی ایٹمی سائٹ میں اسرائیل کے تخریبی اقدام پر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی خاموشی سے متعلق کہا کہ IAEA اور عالمی اداروں کو نہ صرف اس اقدام کی مذمت بلکہ اس قسم کے اقدام کی روک تھام کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. انہوں نے اسی طرح کہا کہ ویانا میں جس سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے وہ جوہری مذاکرات نہیں بلکہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ٹیکنیکی مذاکرات ہیں, اس لیے کہ ایٹمی مسائل پر مذاکرات پہلے ہو چکے ہیں جن کے نتیجے میں ایٹمی معاہدہ طے پایا تھا اور اسی معاہدے کی شکوں میں پابندیوں کے خاتمے پر تاکید کی گئی ہے۔ انہوں نے روس کے وزیر خارجہ کے مجوزہ دورے تہران کے بارے میں کہا کہ روسی وزیر خارجہ منگل کو تہران پہنچ رہے ہیں اور وہ ایران کے ساتھ جامع تعاون کے سمجھوتے پر دستخط کریں گے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے عراق پر ایران کے قرضوں کی ادائیگی کے تعلق سے بھی کہا کہ اس راہ میں کچھ اقدامات عمل میں لائے گئے ہیں، اگرچہ کچھ رکاوٹیں بھی پائی جاتی ہیں، تاہم اس سلسلے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ سعید خطیبزادے نے روس کے وزیر خارجہ کے دورے تہران کے بارے میں کہا کہ منگل کو انجام پانے والے دورے تہران میں روسی وزیر خارجہ ایران کے صدر مملکت اور وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے علاوہ تعاون کے جامع سمجھوتے پر دستخط کریں گے۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ باہمی تعاون کے فروغ پر تاکید کی ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم چونگ سائی کیون نے تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران اور جنوبی کوریا کے تاریخی تعلقات کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ آئندہ سال دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو 60 سال پورے ہو جائیں گے اور ایران اور جنوبی کوریا کے قریبی دوستانہ تعلقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم نے اپنے دورہ تہران کو اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے جنوبی کوریا کے عزم کا ثبوت قرار دیا اور کہا کہ یہ دورہ باہمی تعلقات میں استحکام کا موجب بننا چاہیے، اور اسی غرض سے انہوں نے ایران کے نائب صدر جہانگیری کو جنوبی کوریا کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم نے ایٹمی سمجھوتے کے فریقوں کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت جاری رہنے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایران اور جنوبی کوریا نے مختلف میدانوں میں اپنے تعاون کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے بھی اس پریس کانفرنس میں کہا کہ جنوبی کوریا کے بینکوں کی جانب سے ایران کا سرمایہ بلاک کیے جانے سے ایرانی عوام کی نگاہوں میں جنوبی کوریا کی چھوی خراب ہوئی ہے۔ اسحاق جہانگیری نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی کوریا کی جانب سے مؤثر اور بھرپور قدم ماضی کی تلافی میں معاون ثابت ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ غاصب سے انہیں حکام ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرانے میں ایران کو ملنے والی کامیابیوں کا انتقاب لینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اسلامی جمہوریہ ایران ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پیر کے روز مجلس شورا اسلامی کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے اجلاس میں اتوار کو نتنز کی ایٹمی سائٹ میں رونما ہونے والے حادثے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان حساس اور نازک حالات میں ایران کی ایٹمی تنصیبات اور جوہری سائنسدانوں کی ہر طرح سے مکمل حفاظت ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مقبوضہ فلسطین کے غاصب سیاسی اور فوجی حکام نے اعلانیہ طور پر کہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے عمل میں کوئی پیش رفت نہیں ہونے دیں گے، اور اس وقت وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب حسینی حکام کو جوہری شعبے میں ایران کی مزید ترقی و پیش رفت کی صورت میں جواب ملے گا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ نتنز کو جدید ترین مشینوں اور آلات کا استعمال کر کے ماضی سے بھی زیادہ قوی و مستحکم بنایا جائے گا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں ہم کمزور ہوئے ہوں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تخریبی اقدام مذاکرات میں ہمارے موقف کو اور زیادہ مضبوط کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے عمل میں شریک فریق ملکوں کو بھی اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اگر اب تک وہ نتنز میں پہلی نسل کی سینٹریفیوج مشینوں کے ذریعے یورینیم کی افسودگی کا مشاہدہ کر رہے تھے تو اب وہ نتنز کی سائٹ کو یورینیم کی افسودگی کے کئی گنا توانائی کی حامل جدید ترین سینٹریفیوج مشینوں سے مالا مال دیکھیں گے۔ پاکستان پیپل پارٹی نے حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم کے تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ پارٹی نے پی ڈی ایم کے شوکاز نوٹس کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کے سبھی عہدوں سے پیپل پارٹی کے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کی سیاست کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اے این پی کے ساتھ اور حکومت کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عزت اور برابری کے ساتھ سیاست کرنا جانتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ قبل ازیں اتوار کو بلاول بھٹو زرداری نے شاہد خاقان عباسی کے دیے گئے شوکاز نوٹس کو سی ای سی کے اجلاس میں پھاڑ کر پھینک دیا۔ واضح رہے شوکاز نوٹس کے معاملے پر اے این پی پہلے ہی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے نئے معاملات سارے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹے میں 1,78,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے پیر کو جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے مزید 1,78,900 کیسز سامنے آئے ہیں اور یوں ملک میں متاثرین کی کل تعداد 1,35,27,000 ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا سے 904 افراد جان کی بازی ہار گئے اور یوں ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 1,70,100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی انتہائی سنگین صورتحال کے پیش نظر ریاست مہاراشٹر میں لاک ڈاؤن کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ صرف ریاست مہاراشٹر میں 24 گھنٹے میں 63,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ادھر قومی دارالحکومت دہلی میں بھی کرونا کا قہر تیزی کے ساتھ جاری ہے اور دہلی کے اسپتالوں میں بیڈ کم پڑ گئے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے پیر کو اعلیٰ سطحی ہنگامی اجلاس کے دوران کرونا کی سنگین صورتحال کا جائزہ لیا اور اسپتالوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یمن کی فوج نے سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں سعودی عرب پر 2 بیلسٹک میزائلوں اور 17 ڈرون طیاروں سے حملہ کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یحییٰ سری نے پیر کے روز ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یہ حملہ یمن کے جاری ظالمانہ محاصرے اور سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں کیا گیا، جس میں سماعت 3 قسم کے 10 ڈرون طیاروں سے جدہ اور جبیل کے علاقوں اور آرامکو آئل کمپنی کی ریفائنریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے تاکید کی کہ قاسم ٹو کے قسم کے 5 ڈرون طیاروں اور بدر 1 قسم کے 2 بیلسٹک میزائلوں سے خمیس مشید اور جازان کے اہم فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا۔ اس ترجمان کے بقول یہ جوابی حملے کامیاب رہے اور جب تک یمنی عوام پر سعودی جارحیت اور اس ملک کا ظالمانہ محاصرہ جاری ہے، اس قسم کے جوابی حملے ہوتے رہیں گے۔ سعودی رائے ابلاغ نے اتوار کی رات دعویٰ کیا تھا کہ جازان پر حملہ کرنے والے یمنی فوج کے 5 ڈرون طیاروں اور 1 میزائل کو فضا میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ بحرین کے مظاہرین نے اپنے ملک کے سیاسی قیدیوں سے یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے ان کی غیر مشروط فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق بحرین کے علاقے الدراز کے نوجوانوں کی تحریک نے پیر کے روز ٹویٹر پر کچھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ المحملہ شہر کے نوجوانوں کا یہ اجتماع بحرین کے سیاسی قیدیوں سے اعلان یکجہتی اور ان کی فوری رہائی کے مطالبے کی شکل میں ہے۔ سوشل میڈیا کے ان صارفین نے المقشا کے مظاہروں کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ بحرین کی جمعیت الوفاق کے صارفین نے بھی ٹویٹر پر ویڈیو تصاویر وائرل کرتے ہوئے لکھا کہ البلاد قدیم کے شہریوں نے بھی پرامن احتجاجی دھرنا دیتے ہوئے بحرین کی آل خلیفہ حکومت کی جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے قبل انسانی حقوق کی تنظیموں اور اداروں نے آل خلیفہ حکومت کی جیلوں کی ابتر صورتحال پر خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کو رکھے جانے سے حفظان صحت سے متعلق صورتحال ابتر ہو گئی ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے اس ملک میں قیام امن کے عمل میں لائی جانے والی تبدیلیوں اور علاقائی ممالک کے کردار کو بنیادی قرار دیتے ہوئے افغانستان میں جنگ بندی کے لیے علاقائی اور عالمی اتفاق رائے کی تقویت کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر نے امریکی نمائندے زلمے خلیزاد سے ملاقات میں بین الافغان امن کے عمل کو کامیاب بنانے میں علاقے اور دنیا کے کردار کو اہم قرار دیا اور کہا کہ یہ اتفاق رائے افغانستان میں جنگ بندی امن کے عمل کی کامیابی کے لیے تمام گروہوں کے ساتھ سیاسی سمجھوتے اور اس کے استحکام پر مشتمل ہونے چاہیے۔ اس ملاقات میں حنیف اتمر اور خلیلزاد نے امید ظاہر کی کہ استنبول اجلاس میں افغانستان میں جنگ بندی اور سیاسی رائے حل کے بنیادی اصولوں پر سمجھوتا طے پائے گا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے کابل میں ہندوستان کے سفیر روندرا ٹنڈن سے بھی ملاقات کی اور استنبول اجلاس کے بارے میں گفتگو کی۔ اس موقع پر انہوں نے امن مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے انجام پانے والے علاقائی اور عالمی اتفاق رائے کو مضبوط بنانے میں نئی دہلی کے کردار کو تعمیری قرار دیا۔ حنیف اتمر نے اقتدار کی منتقلی کے لیے افغان حکومت کے منصوبے کو بہترین قانونی رائے حل قرار دیا اور کہا کہ افغانستان میں اسلامی جمہوری نظام کا تحفظ تمام ممالک کے حق میں ہے۔ علاقائی اور عالمی اتفاق رائے کے بارے میں افغانستان کے وزیر خارجہ کے بیانات ایسی حالت میں سامنے آئے ہیں کہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ کابل نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں مخلص نہیں ہے۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے ایک قافلے پر صبح صلاح الدین میں زبردست حملہ کیا گیا۔ ساورین نیوز کے مطابق اس حملے میں ای ایف پی قسم کے بم استعمال کیے گئے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ عراق میں امریکی فوجیوں پر ہونے والے حملوں میں یہ شدید ترین حملہ تھا۔ حملے کی ذمہ داری عالمی استقامت سے موسوم ایک گروپ نے قبول کی ہے۔ حالیہ چند ماہ کے دوران اس طرح کے متعدد حملے ہوئے ہیں جن میں امریکہ کی باوردی دہشت گردوں کی فوج کے کاروانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی اتحادیوں نے استقامتی گروہوں کے حملوں اور سڑک کنارے نصب بم دھماکوں سے محفوظ رہنے کے لیے مقامی ٹرانسپورٹ کمپنی کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ تل ابیب میں ایک کار بم دھماکے میں ایک صہیونی ہلاک ہو گیا ہے۔ صہیونی اخبار یروشلم پوسٹ نے رپورٹ دی ہے کہ تل ابیب کے علاقے خولون میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا۔ دھماکے سے آس پاس کھڑی متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ صہیونی پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، تڑپ رہے سسک رہے ہیں، تڑپ رہے سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بلا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہد.
عزیز سامعین, ابھی اپنا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم, جس کے بعد پروگرام آج کے دن کی دعا نشر کی جائے گی. لیکن ایک بار پھر اعلان سماعت فرما رہے ہیں کہ کل سے ہم 30 دن تک ماہ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان نشر کریں گے, سننا نہ بھولیے گا.
پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین, سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری, اور اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم اسلامی نظریات اور عقائد کے حوالے سے علماء کرام کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اسلام ایسے بنیادی قواعد اور اصولوں پر استوار ہے جو وحی الہی کی شکل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ہیں, اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ کا ہے. توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مسلم علماء اور فلاسفہ حضرات نے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ مراحل اور مرتبے مقرر کیے ہیں, جن میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے, دوسرا مرحلہ اسے وہ توحید صفاتی کا نام دیتے ہیں, اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ توحید افعالی کہلاتا ہے, اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ توحید عبادی کا کہلاتا ہے. پروگراموں کے آئندہ سلسلوں میں ہم انہی صفات اور پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو یہ مراحل ہیں ان پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آئیے سلسلے کی پہلی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی آئیڈیالوجی کا ابتدائی مرحلہ اور ابتدائی تعارف ان لیکچرز میں پیش ہو رہا ہے. عرض ہوا کہ اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامی نظام زندگی کچھ بنیادی نظریات اور اعتقادات پر قائم ہے, جنہیں اصطلاحاً اصول دین کہا جاتا ہے. اور اصول دین میں سب سے بنیادی نظریہ جو اسلامی نظام زندگی اور اسلامی تعلیمات کا بنیادی ترین نقطہ اور بنیاد ہے وہ توحید ہے. توحید میں دو باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور بنانے والا خدا موجود ہے, جسے اسلام اللہ کا نام دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق, وہ خدا ایک اور فقط ایک ہے. ان دو نکات اور دو نظریات کا مجموعہ توحید کہلاتا ہے. پچھلی بحثوں میں خدا کے وجود پر جو دلائل ہیں اس مرحلے کے مناسبت سے پیش کی گئیں، اور وہ دلیل جس سے خدا کی وحدانیت، خدا کی یکتائی اور خدا کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ بھی پیش ہو چکا ہے۔ ان دو نکات کے بعد بیس صفات خدا کے بارے میں داخل ہوتی ہے، یعنی یہ جاننے کے بعد کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے، اب اس کے بعد جتنی بیسیں توحید کے ضمن میں آتی ہیں وہ صفات خدا کے بارے میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں، کون سے کمالات وہ رکھتا ہے اور اس میں کون سی خوبیاں موجود ہیں۔ صفات خدا کی بحث توحید میں اور خدا شناسی میں ایک اہم بحث ہے، کیونکہ خدا کا وجود تمام ادیان اور تمام مذاہب مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا دین موجود نہیں جو عقیدہ خدا پر قائم نہ ہو۔ عیسائیت، ہندوازم، اسلام، یہودیت، زرتشتی، پارسی اور اس طرح کے جو سینکڑوں ادیان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، وہ سب کے سب اس نقطے پر متحد و متفق ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا موجود ہے۔ اسی بنیادی نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں، اور اسی بنیادی نقطے سے ہی تمام ادیان اپنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے وجود کے بعد خدا کی صفات کے بارے میں جو بحثیں ہوتی ہیں اور جو نظریات ان ادیان نے اپنائے ہوئے ہیں، وہیں سے ان ادیان کا اختلاف شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے اگر ہم غور کرنا شروع کریں اور عقلی دلائل کی روح سے ان صفات کا جائزہ لیں تو ہمیں دین حق معلوم کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان بہت سارے ادیان میں سے کون سا دین اور کون سا مذہب برحق ہے۔ خدا کی صفات کے بارے میں بہت ساری بحثیں موجود ہیں، بہت سارے سوالات موجود ہیں جو مختلف افراد کی طرف سے آتے ہیں۔ ایتھیسٹ، ملحد افراد بہت سارے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں خدا کی صفات کے بارے میں، بلکہ خدا کی صفات کے بارے میں ان کے بعض سوالات کا چونکہ بعض ادیان کی طرف سے انہیں درست جواب نہیں ملا، اور اسی کی وجہ سے وہ ملحد اور ایتھیسٹ بنے، کہ بعد کی بحثوں میں ان میں سے چند اہم سوالات کا ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یہاں تک بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا کی صفات کی بحث ایک اہم بحث ہے، اور یہیں پر ادیان ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ پہلے نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن خدا کی صفات کون سی ہیں اور کیسی ہیں، یہاں سے ادیان میں فرق شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بحث کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور صفات خدا کی بحث میں، توحید کی بحث میں سب سے ایک اہم نظریہ اور نقطہ یہ کہ توحید کی مختلف مراتب ہیں، توحید، عقیدہ توحید کے مختلف درجات ہیں اسلام کی نظر سے۔ یہ درجات ہم بیان کر کے ابتدائی مرحلے کی حد تک ان کی وضاحت کریں گے، اور ان کا تقابل کریں گے ان نظریات سے جو اسلام سے مختلف ہیں۔ توحید کے چار درجات بیان کیے جاتے ہیں عقیدہ توحید کے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، توحید کا یہی معنی ہے، اللہ کو ایک ماننا چار درجوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا توحید کا درجہ توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید ذاتی یعنی خدا کی ذات ایک اور فقط ایک ہے، یعنی کائنات میں دو یا دو سے زیادہ خدا موجود نہیں، خدا فقط اور فقط ایک ہے۔ ذات خدا کو ایک ماننا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید یعنی ماننا، تسلیم کرنا، یہ علم پیدا کرنا۔ تو پہلے مرحلے میں جب انسان یہ علم، یہ آگاہی پیدا کرتا ہے کہ خدا خالق کائنات ایک ہے، اس ماننے کو کہتے ہیں توحید ذاتی۔ پس خدا ایک ہے، یعنی خدا دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ماننا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا نے جو یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان بے شمار مخلوقات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہ تھا اور نہ ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، ممکن ہی نہیں کہ اللہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ممکن ہی نہیں کہ اللہ جیسا، اللہ کی مثل و مانند کوئی اور ہستی کائنات میں موجود ہو۔ یہ چیزیں محال ہیں، ناممکن ہیں۔ ان باتوں کا ادراک، ان باتوں کو تسلیم کرنا، ان نظریات کو قبول کرنا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ پس توحید ذاتی یعنی ان نکات کو ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند موجود نہیں، وہ فقط اور فقط ایک ہے، اسے کہتے ہیں توحید ذاتی۔ اور اس کے دلائل مفصل ہیں، ایک دلیل پچھلی بحثوں میں گزر چکی ہے جہاں ہم نے اللہ کی یکتائی ثابت کی تھی، اسی یکتائی سے توحید ذاتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جہاں عرض ہوا کہ دلیل نظم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود نظم چونکہ ایک نظام کو دکھا رہا ہے، کائنات کی مختلف اشیاء میں، مختلف موجودات میں چونکہ ایک نظام قائم ہے، تو اس ایک نظام کا ناظم بھی یقیناً ایک ہے۔ اس کی تفصیلات پچھلے لیکچرز میں گزر چکی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق کائنات ایک اور فقط ایک ہے۔ اسی بحث سے توحید ذاتی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ توحید ذاتی ثابت ہونے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باقی ادیان جو اس کے مخالف نظریہ رکھتے ہیں وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ادیان دو خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، یا مثلا عیسائیت تین خداؤں پر عقیدہ رکھتی ہے جسے وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں یا ٹرینیٹی کا عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا تین ہیں، خدا ایک بھی ہے اور ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین خدا بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا آسمانی اور ایک خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت جبرائیل، یا بعض فرقے کہتے ہیں ان کے حضرت مریم، تو وہ تین خدا کے قائل ہیں۔ یا یہودیت خدا کے ساتھ خدا کے لیے ایک بیٹے کے بھی قائل ہیں، یا اسی طرح کے اور کئی ادیان، یا ہندوئزم جو کئی دسیوں خدا کے معتقد ہیں۔ تو توحید ذاتی مان لینے کے بعد توحید ذاتی کے دلائل دیکھ لینے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں یہ حق پر مبنی نہیں ہیں، ان کے عقیدے حق و حقیقت کے مطابق نہیں ہیں، فقط اسلام ہے جو عقیدہ توحید کے پہلے ہی درجے میں توحید ذاتی کا نظریہ بیان کر کے باقی تمام ادیان کے بتلان کو واضح کر دیتا ہے۔
جی ناظرین، توحید کے مراتب میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات ایک اور صرف ایک ہے، یعنی اس کائنات کو جس خالق ہستی نے بنایا ہے وہ ایک اور صرف ایک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مرحلہ علماء اکرام نے نقل کیا ہے وہ توحید صفاتی کا کہلاتا ہے، یعنی پروردگار عالم کی ذات اور صفات ایک ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جیسے خداوند تعالیٰ کا علم اس سے متصف نہیں ہوا بلکہ اس کا علم اس کے عین ذات ہے، اس کی طاقت اور قدرت اس کی عین ذات ہے، وہ اس سے متصف نہیں ہوتی، اس سے الگ نہیں کی جا سکتی۔ اسی نظریے کو توحید ذاتی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے آئیے ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا اگلا حصہ ملاحظہ کرتے ہیں۔
توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اسلامی نظریہ کائنات یا اسلامی ورلڈ ویو میں بنیادی ترین نقطہ اور نظریہ توحید کہلاتا ہے۔ اسی توحید پر اسلام کی تمام تعلیمات اور پورا اسلامی نظام زندگی قائم و دائم ہے۔ توحید کے مختلف درجات ہیں۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو ایک ماننے کے چار مختلف درجات ہیں یا چار مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ توحید ذاتی کہلاتا ہے کہ پچھلے لیکچرز میں اس کا ذکر ہوا اور وضاحت پیش ہوئی۔ توحید کا دوسرا درجہ اور دوسرا مرتبہ توحید صفاتی کہلاتا ہے، یعنی جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے توحید ذاتی میں، تو اس کے بعد ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں عقلی دلائل کی روح سے کہ خدا بے شمار صفات کا مالک ہے۔ خدا چونکہ فقط ایک ہے اور خدا لامحدود ہے، تو اس کے پاس تمام کمالات موجود ہیں، تمام خوبیاں اس کے پاس موجود ہیں، اس کی ہر خوبی لامحدود ہے۔ جس طرح اس کی تمام صفات لامحدود ہیں، اس کی ہر ایک صفت بھی لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ کی صفات جدا جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ ایک سمت اللہ ہو، ایک جگہ اس کے علم ہو، دوسری جگہ اس کی قدرت ہو، تیسری جگہ اس کی حیات ہو، چوتھی جگہ اس کا ارادہ اور اختیار ہو، اور اسی طرح اس کی باقی صفات۔ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی ذات اور صفات سب کی سب مل کر ایک ہی ہیں، جسے اصطلاحاً کہتے ہیں اللہ کی صفات عین ذات ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں۔ دیکھیں انسان میں، انسان کی بھی مختلف صفات ہیں۔ انسان طاقت رکھتا ہے، انسان علم رکھتا ہے، انسان کے اندر اور صفات ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ صفات تدریجاً پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ علم نہیں ہوتا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ صفات آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ پس انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، اس کی عین ذات نہیں ہے، عین ذات ہوتی تو انسان کے پاس ہمیشہ علم ہوتا، ہمیشہ طاقت ہوتی، ہمیشہ زندگی ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے۔ چونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ کی ذات اگر اس کی صفات سے جدا ہو اور اس کی صفات ایک دوسرے سے بھی جدا ہوں تو اللہ مختلف اجزاء کا مرکب بن جائے گا، یعنی اللہ اور اس کی یہ صفات اس کا جز بن جائیں گی، یعنی اللہ ایک کمپاؤنڈ اور ایک مرکب بن جائے گا، اور مرکب چونکہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے تو اس طرح اللہ کے لیے بھی یہی لازم آئے گا کہ اللہ اپنی ان صفات کا محتاج ہو، اللہ اپنی ان اجزاء کا محتاج ہو، اور محتاج چیز خدا نہیں ہو سکتی چونکہ وہ خود محتاج ہے، وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ توحید صفاتی کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات، اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبیاں اور کمالات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری صفات اور ذات خدا سب کی سب ایک اور فقط ایک ہیں۔ اسے کہتے ہیں توحید صفاتی، یعنی اللہ کی صفات کو بھی ایک ماننا، اللہ کی صفات کو جدا جدا نہیں ماننا کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں اور اجزاء کی مانند ہوں ذات خدا کے لیے، نہیں، یہ سب کی سب ایک ہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں توحید صفاتی۔ توحید صفاتی اس لیے اہم ہے چونکہ بعض ایسے نظریات اور بعض ایسے ادیان و مذاہب موجود ہیں جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی ذات سے جدا ہیں۔ ایسے نظریات، ایسے ادیان موجود ہیں، تو ان کی تصحیح کے لیے اور اسلام کا ان کے ساتھ فرق بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کا دوسرا مرتبہ توحید صفاتی ہے، یعنی جس طرح اللہ کی ذات ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند نہیں ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات اس کے لیے اجزاء کی مانند نہیں ہے جو اللہ کو مرکب بنا دیں، اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ تو اللہ کو صفات میں بھی ایک ماننا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا توحید صفاتی کہلاتا ہے، اور یہیں پر کئی ادیان اور مذاہب جدا ہو جاتے ہیں جو توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں، وہ حقیقت سے دور ہیں۔ ممکن ہے ان میں حقیقت کے بعض اجزاء پائے جائیں، لیکن وہ مکمل طور پر حق و حقیقت پر مبنی نہیں، چونکہ وہ توحید صفاتی کو نہیں مانتے، اور توحید صفاتی کو نہ ماننا توحید میں نقص ہے۔ یہ درست عقیدہ نہیں، چونکہ عقل نہیں مانتی کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں، ان سے اللہ کی محدودیت لازم آتی ہے۔ اگر اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں تو بس اللہ کی ذات محدود، اور وہ صفات ذات سے چونکہ خارج ہیں تو بس ان کے درمیان کوئی حد ہوگی، جہاں ایک حد تک اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد وہ صفات ہیں، اور اس صفات آپس میں بھی جدا ہیں، اللہ کی ذات محتاج ہوگی اپنی صفات کے۔ تو اس طرح سے کئی نقائص لازم آئیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا خدا نہیں رہے گا اور عقل اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ توحید صفاتی میں بات کافی اور ساری باتیں بھی اور دلائل ہیں، لیکن وہ اس اعتقادی سیریز کے بالاتر مراحل میں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ یہاں تک جو عرض ہوا وہ توحید صفاتی سے متعلق تھا، اور اسلام کا نظریہ توحید صفاتی کے بارے میں عرض ہوا، اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ادیان اور وہ مذاہب جو اللہ کی صفات کو جدا مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات سے الگ مانتے ہیں، وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔
جی ناظرین، پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کے بارے میں گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور آج ہم نے جو گفتگو پیش کی آپ کی خدمت میں وہ پروردگار عالم کی توحید ذاتی اور توحید صفاتی کے حوالے سے تھی۔ اگلے پروگراموں میں ہم توحید افعالی اور توحید عبادی کے مراحل کے بارے میں گفتگو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عظیم سوزاری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم فخرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.